واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
واستفزز فی زی زی سے عربی میں کہتے ہیں فزنی فلان، اس نے مجھے پریشان کر کے میری جگہ سے ہٹا دیا، اکھاڑ کر گھر سے نکال دیا، یعنی استفزاز یا پز کا معنی کیا ہوا؟ اکھاڑنا، پھسلانا، بے وقوف بنانا، اور خاص طور پر کسی کو ہلکا پا کر اچکا لینا. جیسے آپ کسی ہلکی چیز کو کیسے اٹھاتے ہیں، مثلا یہ کاغذ ہے تو اس کو اٹھانا ہو تو کیا کریں گے؟ یوں کر کے اٹھا لیں. واستفزز، اچکا لے، اٹھا لے، اکھاڑ لے، پھسلا لے، بے وقوف بنا لے. من استطعت، جس جس کو تو استطاعت رکھتا ہے. منہم، ان میں سے. کن میں سے؟ انسانوں میں سے. کس طرح؟ بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ. پھسلا لے ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ. اب شیطان کے طریقے یا انداز یا ٹولز یا ہتھکنڈے کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے صوت، آواز. شیطان کی آواز کیا ہے؟ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی وسوسہ ہے، اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا کے چلنے سے پتوں کے اندر جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی دھیمی سی آواز، گدگدی سی جو پتوں کو ہوتی ہے، اس سے پھر لفظ وسوسہ نکلا. اپنے وسوسے یا دل کے اندر برائی کا خوبصورت خیال ڈال کے ان کو تو پھسلا لے، ان کے ارادے کمزور کر دے. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد گناہ اور فساد کی دعوت ہے، اور ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتی ہے. یعنی کوئی بھی آواز، خواہ وہ دل میں ڈالی گئی ہو وسوسے کی شکل میں، یا پھر کسی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات جو انسان کو برائی کی طرف بلائے. مثلا کیسے؟ یعنی کوئی انسان کسی کو برائی کی طرف بلائے کیا کہہ کے؟ سبھی کرتے ہیں، تمہارے کرنے سے کیا بڑی بات ہو جائے گی؟ تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حق ہے. ونس ان اے وائل، کبھی کبھار کرنے میں کچھ نہیں ہوتا. اور کیا آوازیں ہوتی ہیں کہ جو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہیں؟ یعنی اس میں ضروری نہیں کہ کوئی چیخنے چلانے والی آواز ہو، اس سے مراد کسی بھی انسان کی آواز، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، دوست ہوں، بہن بھائی ہوں، جو شیطان کے زیر اثر خود بھی غلط کر رہے ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیں، آجو آجو تم بھی آجو. یعنی آواز سے مراد کوئی بھی انسانی آواز. پہلا معنی کیا ہوا؟ وسوسہ، جو خفیہ آواز ہے، دل میں ڈالا گیا خیال. اور دوسری آواز، جو کسی بھی انسان کی آواز کس چیز کے لیے؟ برائی کی طرف بلانے کے لیے، انویٹیشن، خواہ وہ بولا ہوا ہو، خواہ وہ لکھا ہوا ہو. پھر اسی طرح صوت سے مراد ابن عباس، مجاہد، حسن بصری اور سیوطی نے گانے بجانے کی آواز لی ہے، موسیقی کی آواز. انہوں نے کہا کہ ہو الغناء والمزامیر. کیا ہے الغناء والمزامیر؟ غناء کہتے ہیں گانے کو، اور مزامیر کہتے ہیں آلات موسیقی کو. کہ خواہ وہ کوئی گا کے آواز نکالے، اور گانے سے مراد یعنی فحش قسم کی باتیں، یا پھر انسٹرومنٹ کے آوازیں ہوں. ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے. تو کہا اکھاڑ لے، پھسلا لے، جس جس پہ تیرا بس چلے، اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی، جہاں جس کی ضرورت ہو. اور ہو سکتا ہے وہ ایک چیز کرتا ہو، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب دوسری استعمال کرو، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا، اب کوئی تیسرا ڈھنگ استعمال کرو. تو وہ ہر انسان کی کمزوری یا ویک پوائنٹ کے مطابق اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر یہ آوازیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسی مجالس بھی مراد ہو سکتی ہیں جہاں باقاعدہ شیطان موجود ہوتے ہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ جن مجلسوں میں نیکی کی بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے اللہ کا، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں ایک مخلوق اترتی ہے. کون سی؟ اچھی مجلسوں میں جس طرح فرشتے اترتے ہیں، اسی طرح برائی اور گناہ کی مجلسوں میں جہاں گناہ ہو رہے ہوں وہاں باقاعدہ شیطان اترتے ہیں اور شیطان وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان انسانوں کو اور زیادہ اکساتے ہیں۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ سورۃ مریم 83 میں آتا ہے، الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم عزا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے بھیجا شیاطین کو کافروں پر جو ان کو اکساتے ہیں خوب اکسانا۔ اسی طرح خاص طور پر شعراء کے بارے میں کہا گیا، شاعروں کے بارے میں، ایسے شاعر جو جھوٹی شاعری کریں اور انسانوں کو بہکانے والی شاعری کریں ان پر تو باقاعدہ شیطان اترتے ہیں۔ جیسے فرشتے الہام کرتے ہیں نیکی کے کاموں کے لیے نیکی کے کام کرنے والوں کو، اسی طرح شیاطین الہام کرتے ہیں بیہودہ قسم کی فحش باتیں ایسے شاعروں کے دل میں جو انسانوں کو بہکاتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل ہے قرآن پاک کی وہ آیت، سورۃ الشعراء کی آخری آیات میں سے ہے یہ، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیت نمبر 221 سے آنورڈز، تنزل علی کل افاق اثیم، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں خبر دوں تم کو کہ شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں، کس پہ اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاق اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر، یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کان، واکثرهم کاذبون، والشعراء، اور شعراء، یتبعهم الغاوون، پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، یعنی وہ شعر و شاعری میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور عربی کا ایک محاورہ جس کا معنی یہ ہے کہ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت شعر وہ ہے، مزے کا شعر وہ ہے کہ جس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ مجلس جو انسان کو غافل کرنے کا سبب بنے اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، غالب آ گیا ان پہ شیطان، چھا گیا ان پہ شیطان، تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اولئک، یہی لوگ، حزب الشیطان، شیطان کی جماعت ہے، پارٹی۔ پھر اسی طرح افراد کے لیے بھی آتا ہے، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر آتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خناسا بھاگ جاتا ہے، جب آزان دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آزان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے، واپس آ کے کیا کرتا ہے، پھر دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو نماز بھلواتا ہے، اور پھر حتیٰ کہ انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ کبھی ایسا آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ لیکن ہم میں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ شیطان ہمارے پاس بھی آتا ہے۔ اگر ڈرتے ہوتے ہم اس بات سے تو اسے بھگانے کی بھی تدبیریں کرتے نا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتک، تو پھسلا لے، اکھاڑ لے جس کو تو چاہے، استطاعت رکھتا ہو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ۔ تو آواز کے کتنے معنی ہوئے؟ کیونکہ آپ سب بے چین تھے صرف ایک معنی کرنے کو، وسوسہ، یعنی انسانوں کے ذریعے گمراہی کی دعوت، گناہ کی دعوت، فساد کی دعوت، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو، خواہ وہ کوئی لیڈرز ہوں، جیسے فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی پہ اکٹھا کیا، اور موسیقی کی آواز اور آلات موسیقی کی آواز، یعنی شعر و شاعری دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک وہ شعر و شاعری ہوتی ہے جو انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی۔ تو اس میں ہر شاعری مراد نہیں ہے، وہ شاعری یا وہ باتیں جو انسان کو غافل کریں یا حق سے دور لے جائیں، بہکائیں۔ اور اسی طرح یہ افرادی انڈیویجولز کی آوازیں ہوں یا انڈیویجولز کے ٹریپس ہوں یا پھر اجتماعی طور پر، خواہ تنہائی میں کوئی کرے، اکیلے سنے، یا کسی مجلس میں کچھ ایسی بات سنے. اور عبداللہ بن دینار اور عبداللہ بن عمر ایک دفعہ بازار کی طرف نکلے تو ایک چھوٹی بچی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو بچی گا رہی تھی. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اگر شیطان کسی کو چھوڑ دیتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا، لیکن شیطان نہ بچوں کو چھوڑتا ہے اور نہ بڑوں کو چھوڑتا ہے. پہلا کام ہے اس کا بس تفزیز، وہ کیا کرتا ہے، اکھیڑتا ہے، یعنی آپ کو ہلاتا ہے. اچھا، اکھیڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ہلانا پڑتا ہے، ہلانا شیکی کرنا. تو وہ مختلف ادھر ادھر کی باتیں کر کے، یعنی ایسے افکار اور ایسے فلسفے سنواتا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، شیکی ہو جاتا ہے. جب شیکی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھانا اچکنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جدھر چاہتا ہے اس کو لگا کے لے جاتا ہے. دوسرا طریقہ، وہ اجلب اور چڑھا لا. اجلب کا لفظ جو ہے جلب سے ہے، جیم لام بے، کسی کو ہنکانا اور چلانا. اجلاب کہتے ہیں اکٹھا کرنا، شور مچانا، کھینچ لانا. جلبتن کہتے ہیں چیخ کو، جلبا چیخ. اور اجلب علا کا معنی ہوتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہے نا اجلب علیہم، اجلب علا ہوتا ہے کسی پر چلا کر زبردستی اسے آگے بڑھایا جائے، جیسے گھوڑے کو چلا کے آگے دوڑایا جائے، گھوڑے کو چلا کر آگے بڑھایا جائے. کیسے؟ عربوں میں بعض اوقات گھوڑ دوڑ کے موقع پر وہ ایک طریقہ کرتے تھے کہ گھوڑ سوار خود بھی بیٹھا ہوتا تھا گھوڑے پر اور اس کو کھینچ ہانک رہا ہوتا تھا، اور پیچھے سے ایک اور بھی کوئی ہوتا تھا کہ جو مسلسل چیخ چلا کے گھوڑے کو اور دھکیل رہا ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ نے کبھی ایسی کوئی گھوڑ دوڑ یا ریس دیکھی ہے یا نہیں، کہ جس میں جسے گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی چیخ چلا کے ان کو دوڑا رہے ہوتے ہیں، اور پھر آس پاس کے تماشائی اور خاص طور پر پیچھے سے ایسے لوگ مقرر کیے جاتے تھے کہ جو اور زیادہ گھوڑے کو تیز دوڑائیں. یہ بتاتی ہیں کہ آئس ہاکی دیکھنے کے لیے ایک دفعہ گئیں تو وہاں پر کچھ شاید فلم بن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پر خوب آپ ہوٹ کریں تاکہ وہ جو کھیلنے والے ہیں ان کے اوپر اچھا اثر پڑے اور وہ اور زیادہ یعنی رفتار ان کی تیز. اور یہ قدرتی بات ہے، صرف گھوڑا نہیں، کسی کو بھی آپ دوڑانے کے لیے چلائیں تو وہ اور زیادہ چیئرفل ہو کے اور دوڑے گا. میں اتنی ڈیٹیل میں لفظ کے اس لیے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پورا سین سمجھ میں آئے کہ شیطان کیا کرتا ہے. یعنی وہ صرف ایک آواز نہیں دیتا بلکہ پھر پیچھے لگ جاتا ہے، اور صرف وہ آپ کی باگیں نہیں پکڑتا بلکہ کھینچتا ہے اور دوڑاتا ہے، اور ساتھ اوروں کو بھی شامل کر لیتا ہے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائیں، اور اجتماعی کوشش کرتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے اس کا، مل جل کے وہ یہ سب کام کرتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے لیے ایک ہی شیطان کافی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے پھر پورے پورے لشکر چاہیے اس کو، تو وہ ان کے اوپر لشکروں کے ساتھ آتا ہے. کیونکہ آگے آیا بخیلک، اپنے گھوڑوں کے ساتھ، چڑھا لا ان پر اپنے گھوڑے، یعنی گھوڑوں کے ساتھ حملہ آور ہو. اور خیل کا لفظ سوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی خالی گھوڑا نہیں، گھوڑ سوار کے لیے بھی خیل استعمال ہوتا ہے، یعنی مجازن سوار کے لیے بھی خیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور مراد ہیں اس سے جن و انس کے گمراہ لوگ، جو خود بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں، اور وہ سارے اکٹھے ہو کر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس کو ایسا پریشان کریں کہ وہ اپنے کام سے، نیکی سے باز آ جائے، اور اس طرح شیطان کامیاب ہو جائے. وہ اجل بالئی ہم بخیلی کا و رجلی کا، رجل جو ہے راجل کی جمع ہے، پیدل چلنے والے. رجل کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو. تو راجل پیدل چلنے والے، یعنی اپنی پیدل فوجیں اور سوار فوجیں سب لیا. وہ پیدل کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ پاؤں چلنے کے لیے. پیدل چلنا یعنی کہ جو آہستہ آہستہ کام کرے، اور سوار ہو کے کرنا کیا مراد ہے؟ تیزی سے، یعنی دونوں طرح کی کوششیں کر لیں، یعنی وہ فوج بھی جو پیدل ہو اور وہ بھی جو گھوڑوں پہ سوار ہو. اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھوڑے کا لفظ بعض اوقات سمبولیکلی بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تیار رکھو ان کے لیے قوت اور گھوڑے باندھ کر. تو گھوڑے جو تھے وہ پاور کی علامت ہے، یعنی اپنی پوری کوششیں، اپنی سب سواریاں، سوار اور پیدل اور سب کو تو ساتھ لیا، ان کو چلا کے زبردستی شور مچا کے آگے حملہ آور ہو. یعنی اجلب علیہم بخیلک ورجلک کو ذرا سا آپ امیجن کریں کہ شیطان ابلیس آ رہا ہے اپنے لشکروں کے ساتھ، اور اس کے لشکر میں پیدل فوجیں بھی ہیں اور سوار بھی ہیں، آہستہ بھی ہیں اور تیز بھی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک زبردست قسم کا سپہ سالار ہو جو کسی بستی پہ آ کے یلغار کرے ایک بڑی فوج کے ساتھ اور اس کو تہ و بالا کر دے، اس کو تتر بتر کر دے، سب کچھ ختم کر دے. یعنی شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان زیادہ نیکی میں آگے جا رہا ہے اور بڑا کام کرنے لگا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مل کے کر رہے ہیں، تو ان پر پھر وہ مقابلے میں لشکر لاتا ہے، اور پھر وہ لشکروں کے ساتھ ایسے ایسے طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے کہ جب تک اس کام کو ختم نہ کر چکے چین سے نہیں بیٹھتا. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی کہیں دین کا کام اکٹھے مل کر ٹیم ورک کی شکل میں ہونے لگے تو وہاں فتنے بھی، فساد اور بگاڑ اور آپس کے اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تاکہ جو کام ہو رہا ہے وہ سب ختم ہو کر رہ جائے. وہ اجلب علیہم ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے، علیہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم سے مراد کون ہے؟ جو انسان ہے سب، یا وہ جو اچھا کام مل کے کر رہے ہیں. یعنی جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ویسے ہی اس کا وار ہوتا ہے. وہ اجلب علیہم بخیلک ورجلک، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بھی مہلت دے دی، چھوٹ دے دی، یہ بھی کر لو، صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے ٹولز بھی لے چلو. وہ شارک ہم، اور شریک ہو جا ان کا، کس میں؟ فی الاموال والاولاد، مالوں میں اور اولاد میں، ان کے مالوں اور اولاد میں حصے دار بن جا، کہ محنتیں وہ کریں، کمائی وہ کریں، اور خرچ تیری مرضی کے مطابق، جہاں تو چاہے اور جو تو چاہے وہ خریدیں، اور اپنی اولاد کو اس رستے پہ لگا دیں. انسان کے لیے اپنے بعد، پہلے تو اس کی اپنی ذات ہے نا، تو اوپر تو اس کے بہکنے کے بعد، اپنے بعد مال اور اولاد محبوب چیزیں ہوتی جن کو وہ اپنی زندگی کا اساسہ یا سرمایہ سمجھتا. تو اب کیا ہے کہ ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، حصہ لگا، اپنا حصہ نکال لے، کر لے جو تو کرتا ہے. اب مال میں کیسے شریک ہوتا ہے وہ؟ وہ اس طرح کے، نمبر ایک، انسان محنت سے اگر حلال کمائی بھی کماتا ہے تکلیف اٹھا کر، تو وہ انسان کو پورا فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، اس سے ایسے ایسے کاموں میں لگواتا ہے کہ جہاں اس کو نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت کا فائدہ. مال کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جس سے انسان کو نہ دنیا میں صحیح حقیقی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں. مثلاً حلال کو حرام کروا دینا، جیسے مشرکین عرب کو اس نے بتوں کے نام پر ان کے جانوروں کو حرام کر دیا تھا. وقالوا هذه انعام وحرس حجر، یہ جانور اور یہ کھیتیاں کیا ہیں؟ ممنوع ہیں. آپ کا اپنا جانور ہے، آپ چاہیں دودھ پئیں، آپ چاہیں بیچیں، تجارت کریں، آپ چاہیں کھیتی کاٹیں، کھائیں پئیں، کسی کو دیں، جو چاہیں کریں، لیکن اس نے ان کے دل میں ایسے خیالات ڈالے کہ انہوں نے اپنے ہی مویشی جانور اور اپنے ہی کھیت، کتنے عزیز ہوتے ہیں جن کے یہ مالک ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر کیا کرا دیے؟ حجر، ممنوع، یہ بتوں کے نام پہ وقف ہے، خود نہیں استعمال کرنا. اب آپ دیکھیے کہ ایک مویشی جانور کو پالنے میں کتنی محنت لگتی. کبھی آپ میں سے کسی نے کوئی پیٹ رکھا ہو، یا کوئی بکری بکرا پالا ہو، یا کوئی گائے بھینس پالی، کتنی خدمت کرنی پڑتی ہے ان کی، کتنی محنت لگتی گائے بھینس پالنے میں. کوئی اپنا تجربہ مشاہدہ بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھیں، اس لیے کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے اگر کبھی کسی نے پالا بھی ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کتنا کھاتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، مویشی جانور کتنا کھاتے ہیں، بازو کے چرنے بھیجتے ہیں، بازو کا تو ان کے لیے چارہ کاٹ کر لایا جاتا ہے اور ان کے آگے رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو نہلانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، پھر ان کو دھوپ آ گئی، اب سایہ آ گیا، اب اندر کرو، اب باہر کرو، پھر ان کا گوبر سارا اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کے لیے پانی اور کس کس چیز کا انتظام کیا جاتا ہے. یعنی ایک 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. جیسے بچے پالتے ہیں نا، اسی طرح جانوروں کو پالنا بھی ایک مشقت کا کام ہوتا ہے. اتنی محنت سے آپ گائے بھینس پالیں، بکری پالیں، جو بھی پالیں، اور پھر اس کے بعد ایسی محرومی کہ فائدہ بھی نہ اٹھا سکیں، اور نہ آپ کے بچے نہ آپ کے گھر والے، بلکہ آپ ان کو وقف کر دیں، نظر کر دیں بتوں کے نام پر، کہ جس سے آپ کو دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. یہ سب کس نے سجھایا؟ شیطان نے سجھایا. یعنی اتنی اٹیچمنٹ ان جانوروں سے ہو جاتی ہے جب ان کو خود پالا جاتا ہے کہ ان سے ایسے جیسے بچوں سے محبت ہوتی اس طرح سے محبت ہو جاتی ہے. اور پھر سب کچھ کر کے ان کو آپ جا کے وقف کر دیں اور اس سے کچھ بھی نہ ملے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, کیا کمایا, کیا پایا؟ تو یہ شیطان نے لوگوں کو اس طرح بہکایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها. ان پر سواری بھی ممنوع, سواری کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے, ان کو کھیت میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. الانعام 135 میں اس کی آگے بھی ڈیٹیل ملتی ہے. پھر سورۃ یونس 59 میں آتا ہے قل ارایتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا, کہ اللہ نے تمہارے جو رزق اتارا تم نے اس میں سے کچھ کو اپنے لیے حرام کر لیا, یعنی حلال تھا اور حرام بنا لیا, اور کچھ کو حلال کر لیا جو حرام تھا. اور یہ سب کچھ کیسے کیا انہوں نے؟ شیطان کے کہنے میں آ کر, شیطان کے پھندے میں آ کر. یہ تو ہے قدیم زمانے کے لوگ یا گاؤں کے لوگوں کا مسئلہ. جدید دور کے لوگ کس طرح اپنی خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو شیطان کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں, اس پر کوئی مثال لائیے. یعنی کسی بھی چیز کا اس طرح کثرت سے خرید لیا جانا کہ جسے صرف سنبھال سنبھال کے ہی تھکیں اور کبھی استعمال کی نوبت نہ آئے. جی ہاں, وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں, آپ ان چیزوں کی خدمت کے لیے ہیں. سارا دن تھکتے ہیں, غلط جگہوں پر مال انویسٹ کرنا جس میں حرام کی آمیزش ہو جائے, شادیوں میں جو خرچ کرتے ہیں, ایسے لباس بنائے جاتے ہیں جن پر اتنے پیسے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد کبھی دوسری دفعہ بھی بعض اوقات پہننے کا موقع نہیں آتا. کیا حساب دیں گے اس کا؟ صرف روب جمانے کے لیے, یعنی سود پر بڑے بڑے گھر خرید کر محض دوسروں کے دکھاوے کے لیے, اور اس کے بعد ان گھروں کو مینٹین کرنے کے لیے جو مزید تھکنا اور محنت کرنا پڑتی ہے, اور اس کے ٹیکسز اور اس کی انشورنس اور معلوم نہیں کن کن مشکلات میں, اور پھر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ سکیں کیونکہ آپ کو ایک نہیں دو دو جابس کرنی ہے, آپ کو دین دنیا کی ہر چیز بھولی ہوئی ہے محض دنیا کے دکھاوے کے لیے. یہ بتا رہی ہیں کہ بعض اوقات پاکستان میں بہترین زمینیں, ان کا کچھ حصہ اس پہ خوب لوگ محنت کرتے ہیں, اگاتے ہیں سب کچھ, لیکن اس کو خود نہیں استعمال کرتے, پیروں کے نام پر یا مزاروں کے نام پر اس کو وقف کر دیتے ہیں. اور یہ سب بھی کیا ہے دراصل؟ یعنی شیطان کا شریک ہونا مال میں. اور کوئی چیز مال میں ہمارے کس طرح شریک ہوتا ہے شیطان کہ ہم شیطان کی مرضی کے مطابق استعمال کریں؟ بعض وقت قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں, یا یہ کہ وہ کھانے پکائے جاتے ہیں وہاں خاص طور پر, یا بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. یعنی گناہ کی یا اللہ کی نافرمانی کے کسی بھی کام میں پیسہ خرچ کرنا دراصل کیا ہے؟ شیطان کا اس پیسے کے استعمال میں ہمارے ساتھ فیصلے میں شریک ہو جانا. وہ فیصلے میں شریک ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ خرید لو یہ کر لو. تو گناہ کے کاموں میں کہیں بھی, خواہ وہ زنا ہو, خواہ وہ شراب ہو, خواہ وہ جوا ہو, خواہ وہ سود ہو, خواہ وہ کوئی بھی شکل ہو, یعنی حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں, اور پھر شریک ہونے میں صرف خرچ کرنے میں نہیں, بعض اوقات کمائی میں بھی, یعنی اس کے حصول میں حاصل کرنے میں بھی حرام طریقوں سے اس کو حاصل کرنا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور اولاد میں شریک ہو. اولاد میں شراکت کے کیا طریقے ہیں؟ اولاد میں شراکت اس کی پیدائش سے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی. ابن عباس کی روایت ہے لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ, اگر تم میں سے کوئی اپنے بیوی کے پاس آئے, فقال, پھر کہے بسم اللہ, بسم اللہ, اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ دور کر ہم سے شیطان, وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور دور کر شیطان کو اس سے جو تو ہمیں عطا کرے یعنی اولاد, فانہ, تو بے شک وہ, یقدر بینہما ولدن, اگر ان دونوں کے درمیان بچہ مقدر ہوا یعنی اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد ہوئی, فی ذالک لم یضرہ شیطان, تو اس کو شیطان نقصان نہیں دے سکتا. یعنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شیطان کے شر سے اولاد کو بچانے کی کوشش ضروری ہے. اور پھر پیدا ہو تو حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا جب وہ حضرت مریم پیدا ہوئی تھی؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اور پھر اس کے بعد اولاد کی صحیح تربیت کرنا, جو بھی سنت کے مطابق عقیقہ ہے یا ختنہ ہے یا پھر بال اتارنا ہے اور کلمہ سکھانا ہے اور نیکی کی طرف لانا ہے، اگر ان کاموں میں انسان کوتاہی کرتا ہے تو دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد کو جو اتنی تکلیف اٹھا کے ماں جنم دیتی ہے اور اتنی تکلیف اٹھا کے اس کی پرورش کرتی ہے، اگر اس پرورش میں محض کھلانا پلانا شامل ہو اور تربیت اور اخلاق کی ٹریننگ شامل نہ ہو تو گویا شیطان شریک ہو گیا آپ کی اس نعمت میں، اور آپ کے بچے پالیں آپ، محنت آپ کریں، کھلائیں پلائیں آپ ان کو، تکلیفیں آپ ان کی اٹھائیں، گندگی آپ ان کی صاف کریں، اور بڑے ہو کر وہ آپ کے کام آنے کی بجائے شیطان کے رستے پہ چل پڑیں اور شیطان کے آلہ کار بن جائیں۔ یہ ہے اولاد میں اس کا شریک ہونا۔ اور پھر اولاد کو قتل کرنا اور ابارشن، یہ سب بھی قسمیں ہیں اولاد کے معاملے میں شیطان کی شراکت کی کہ اولاد پیدا ہی نہ ہو، یہ بھی شیطانی جال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام 140، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں، لا علمی میں قتل کر ڈالا۔ وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام کر دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراءً علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے، قد دلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کی اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے اس سے بڑا خسارہ کیا ہو کہ اس کی پسندیدہ ترین چیزیں جو محنت سے ملتی، مال بھی آپ دیکھیں کتنی محنت سے انسان کماتا ہے، اولاد پر بھی کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں انسان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا انسان کے لیے وبال جان بن جائیں اور شیطان کے رستے میں استعمال ہو جائیں، اس سے زیادہ حسرت کی کیا بات ہو سکتی؟ آپ دیکھیں کہ عام حالات میں اگر آپ مثلا کچھ کماتے ہیں، ایک روز کسی خاتون کا مجھے فون آیا تو بتانے لگی کہ وہ جاب کرتی ہیں یا کرتی تھی پہلے، اور جتنا وہ کماتی تھی تو ان کے ہسبینڈ سارا لے لیتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے نا کہ ایک عورت محنت کرے، سارا دن گھر سے باہر رہے، گھر آ کے بھی گھر کے کام کرے، اور پھر چار پیسے جو اگر اس کو ملے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ خرید سکے۔ یعنی آپ میں سے جو لوگ کام کرتے ہیں یا محنت کمائی کرتے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہوگا کہ کسی بھی ایسے شخص کے احساسات یا جذبات کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ خاتون مجھے فون کر رہی تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور میں اس کے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی کہ میں جو کچھ کماتی ہوں، مجھے کچھ بھی اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا اس گھر میں اختیار نہیں ہے، اور سارے کا سارا میرے شوہر لے لیتے ہیں، اور میرے اپنی مرضی سے بچوں پہ یا اپنے والدین پہ یا کسی اور کو دینے کا مجھے کوئی حق اختیار نہیں ہے، تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اس میں میں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان جو محنت کر کے مال کماتا ہے، پھر اگر اس مال سے وہ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا یا اس مال میں کوئی اور آ کے شریک ہو جائے کہ صرف تمہاری مرضی نہیں میری بھی ساتھ شامل ہے، تو کمانے والے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ذرا سوچئے، کوئی بھی آپ کی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا، آپ کا پین ہی ہے مثلا، اور کوئی کہے اچھا ذرا اس سے میں بھی لکھ لوں، کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز میں کوئی شریک ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے پیاروں میں سے کوئی شریک ہو جائے بعض اوقات، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اچھا نہیں لگتا، میری چیز تم نے بغیر اجازت کیوں لی؟ جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں گھر میں بچوں کے، یہ چیز میری تھی تم نے کیوں لی، یہ تم نے ایسا کیوں کیا اس میں، یعنی فساد اور خرابی یہاں سے شروع تھی۔ انسان اگر اپنے بچوں کو یا ہسبینڈ کو یا بہن بھائیوں کو شریک نہیں کرتا اپنے مال میں، شیطان کو شریک کرتا ہے جو اس کا دشمن ہے، اس کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے، اور وہ ہماری خواہشات کے ذریعے ہم پر قابو پاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے معاملے میں انسان شراکت برداشت نہیں کرتا، مثلا آپ کے بچے ہوں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف بھی بچوں کے معاملے میں اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہر ایک کیا چاہتا ہے، یہ میری بات زیادہ مانے یا یہ میری مرضی کے مطابق کام کرے، ہسبینڈ اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلانا چاہیے، مثلا بچوں کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنا، کیا بننا ہے بھائی تم نے، یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، نہیں تم یہ پڑھو، ماں کہتی نہیں تم یہ پڑھو، کیونکہ ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے اس پر، باپ کہتا ہے میں فیس دوں گا، میں خرچ کر رہا ہوں، میرا حق ہے، ماں کہتی ہے کہ میں نے پالا ہے، میرا حق ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی شراکت ہم برداشت نہیں کرتے، یا اسی طرح اپنے بچوں کے معاملے میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی اور ان کو کوئی بات کہے یا یہ کہ کوئی اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن کس طرح ہم ان کی تربیت نہ کر کے اور ان کو اللہ رسول کی محبت نہ دے کے اور آخرت کی فکر نہ دے کے شیطان کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں کہ وہ جدھر چاہے ان کو لے جائے، یعنی کس قدر بھولے ہوئے ہیں، کس قدر دھوکے میں ہیں، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور ان سے وعدے کر، وعدے کر ان سے، یعنی جھوٹی امیدیں اور غلط آرزویں دلا کے۔ وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر کیسا، الا غرورا، صرف دھوکے کا، اس کے وعدے قابل اعتماد نہیں، اس کے وعدے محض فریب ہیں۔ جسے سورۃ النساء 130 میں آپ نے پڑھا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ وعدے کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے پر مبنی۔ کیا ہے اس کا دھوکا، کیا کرے گا قیامت کے دن، پیچھے پڑھا تھا نا سورۃ ابراہیم آیت 22 میں آتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی کیے تھے، اور میں تو اپنے وعدے کے خلاف کر رہا، فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے نہیں ملامت کرو، خود کو ملامت کرو، کس نے کہا تھا میری بات مانو، اس قدر دھوکے باز ہے۔ اب آپ دیکھیے آیت کو دوبارہ، چار چیزیں ہیں اس میں، وستفزز واجلب شارک اور وعد، اور پھسلا لو جس کو تم چاہتے ہو پھسلانا ان میں سے اپنی آواز کے ذریعے، اور چڑھا لاؤ ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے، اور شریک بن جاؤ ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور وعدے کرو ان سے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے پر مبنی۔ تو یہ ہے شیطان کا وار اور شیطان کے ہتھکنڈے۔ اس پر، شیطان کے ہتھکنڈے، اس موضوع پر ایک لیکچر ہے پورا، اس کو اگر آپ سن لیں گے تو مزید وضاحت بھی آپ کو مل جائے گی۔ تھوڑی سی بات میں دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ شیطان مختلف لوگوں پر کس طرح وار کرتا ہے۔ مثلا علماء پہ وار کرتا ہے، کیسے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو یہی کافی، اتنا تم نیکی پھیلا رہے ہو تمہاری نجات کے لیے کافی، اگر خود کچھ نہیں بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ علم کا تکبر ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، میں اتنا جانتا ہوں میری کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح ان کے اندر دوسرے علماء کے لیے حسد پیدا کرتا ہے، تم اتنے بڑے عالم کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، وہ فلاں تم سے آگے کیوں نکل رہا ہے، وہاں سے وار کرتا ہے ان پہ۔ پھر اسی طرح ریاکاری کرواتا ہے، دکھاوا، یعنی علم کا دکھاوا کہ مجھے اتنا اور اتنا آتا ہے، اتنی کتابیں پڑھی ہیں میں نے، اتنی لکھی ہیں۔ پھر اسی طرح علم کی وجہ سے سرداری کے خواب، تمہاری اہمیت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ تم صاحب علم ہو۔ پھر اسی طرح طالب علموں میں گنتی اور مسابقت، فلاں کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں پڑھنے اور فلاں کے پاس تو اتنے تھوڑے سے آتے ہیں، یہ مقابلے بازیاں، یہ علماء کے فتنے، یہ شیطانی باتیں ہیں جو ایسی مجلسوں میں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات طالب علم بھی ناسمجھی سے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، استادوں پر مقابلے کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح خود پسندی ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، خواہش نفس کی پیروی، علم کے باوجود قدم قدم پہ ٹھوکر، غلطیاں۔ اسی طرح فقہا پہ کس طرح آتا ہے، صرف فقہی مسائل کو زندگی کا محور اور مقصد بنا دیتا ہے، ان پہ مزید بحثیں، ہر وقت فقہی بحثوں میں انہیں ڈالے رکھتا ہے، حالانکہ محض فقہی مسائل میں بحث مباحثے سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح مجاہدین پر کس طرح آتا ہے، ریاکاری، لوگ تعریف کریں گے، تمہیں القاب ملیں گے، غازی و شہید کہلاؤ گے، مال غنیمت ملے گا، عابدوں پر، عبادت گزاروں پر جہالت کے دروازے، تم اتنے نفل پڑھتے ہو تمہیں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم اتنا صدقہ خیرات کرتے ہو تمہیں کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو اسی میں ہی بخشے جاؤ گے، اتنے قرآن تم نے اب تک ختم کر لیے، اتنی پڑھائی تم کرتے ہو، اتنے وظیفے کرتے ہو، اتنے ذکر کرتے ہو، تم تو سب سے ہی اچھے ہو، وہ فلاں تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو تو نماز بھی نہیں آتی، تم اس کے مقابلے میں کیسے نیک ہو۔ اسی طرح محدثین پہ کس طرح آتا ہے، یعنی جو حدیث کی خدمت زیادہ کرتے ہیں، کہ یہی بہت بڑی سعادت ہے، اور اس طرح ان کو قرآن سے بیگانہ کر دیتا ہے، بس باقی فرائض کو چھوڑ کے صرف فرض کفایہ یعنی اسی کام میں مشغول رہو۔ مبلغین، ان تبلیغ کرنے والوں پہ کس طرح آتا ہے، ان کو فتنے میں ڈالتا ہے، جھگڑے کروا کے، بحثیں کروا کے۔ وہ جیسے پڑھا تھا نا ہم نے کہ یقول اللتی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم، اچھی طرح نرمی سے بات کرو تبلیغ کرتے ہوئے، ان کو برہم کر کے، اور انہیں غلط طریقے سجھاتا ہے کہ یہ طریقے کرو اور اس سے تبلیغ کرو گے تو زیادہ لوگ دین میں آ جائیں گے، یعنی غلط طریقوں سے تبلیغ کرواتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کرسچینٹی کے شروع میں بگاڑ کہاں سے آیا تھا، کہ جب ان کا ٹکراؤ دوسری قوموں کے ساتھ ہوا تو ان قوموں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ان کے وتیرے اختیار کر لیے اور ان کو اپنے دین کا حصہ بنا دیا، اور یہ سب ٹرینٹی وغیرہ وہیں سے شروع ہوئی۔ پھر اسی طرح علم کے بغیر امر بالمعروف کافی ہے، بس صرف تبلیغ کرنی درست ہے، باقی جو علم نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر اسی طرح اپنی مجلسوں میں دوسروں کو برا بھلا کہنا، لوگوں کے اوپر تنقیدیں کرنا، بیٹھ کے نام لے کے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، یہ سب کو ایک ایسے کٹھاڑے میں کھڑا کر دینا کہ سب برے ہیں سوائے تمہارے. پھر اسی طرح زاہدوں کو کہ اصل چیز تو دنیا کو چھوڑنا ہے, اور ان کو سادہ لباس پہنوا کے اور دنیا کی رونقیں سے دور کر کے ان کو کہنا کہ تم سے بڑا نیک کون ہے کہ جس نے اپنے اوپر دنیا کی زینت ترک کر رکھی, یعنی ان کو خود پسندی میں اس طریقے سے مبتلا کرواتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو نفس کشی تو ہوتی ہے پاکا کشی سے, اور بلا وجہ اپنے جسم کو اذیت دینے سے یہ نیکی ہے. اسی لیے رہبانیت میں آپ راہبوں کے قصے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کئی سال کھڑے رہے تو ماں باپ کو نہیں ملے, تو بے وجہ نفس کشی کے سبق. پھر اسی طرح صوفیاء کے اوپر کس طرح آتا ہے ان کو شریعت سے بیگانہ کر کے, کہ شریعت کیا چیز ہے, اصل چیز تو طریقت ہے. پھر اسی طرح وائزوں کے اوپر آتا ہے, یعنی واز کرنے والوں, ایسے ایسے الفاظ استعمال کراتا ہے کہ کسی کے پلے کچھ نہ پڑے, ان کی اپنی شہرت خوب ہو کہ واہ کیا بات ہے کیا کلام ہے, لیکن پوچھے کہ کہا کیا انہوں نے کوئی پتہ نہیں. وہ کسی کو سنتے ہیں صرف کس لیے, جسٹ فار انجوائمنٹ. وہ بولتا بہت اچھا ہے لیکن کیا اس نے بولا یہ کوئی پتہ نہیں. اور وہ بولنے والے بھی کس خوشی میں رہتے ہیں کہ ہم اتنی ہائی کوالٹی قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو خوب امپریس کر سکتے ہیں, لہٰذا ان کو بھی پھسلا جاتا ہے وہاں سے. پھر اسی طرح جو والیان سلطنت ہیں قاری حضرات کو سب سے زیادہ تو ان کو پھسلاتا ہے کہ دیکھو تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے اور تم سے زیادہ اچھا کون پڑھ سکتا ہے, اور اچھا پڑھو. اور پھر موسیقی کے طرزوں پر تلاوت کرواتا ہے, پھر اسی طرح ایسے انداز سے کہ جس سے لوگوں کی خوب واہ واہ ملے ان کو, چاہے قرآن کے جو اصول قاعدے ہیں ان کے پڑھنے میں غلطی بھی ہو جائے. پھر شعراء کے ذریعے جھوٹ مبالغہ آرائی حجب کے ذریعے ان کو, یا عشقیہ شاعری کے ذریعے پھانستا ہے. پھر اہل لغت اور قصے کہانی والیوں کو, یعنی کسی کو نہیں چھوڑتا, کوئی پیشہ لے لیں کوئی طریقہ لے لیں. یہ تو میں نے چند ایک مختصراً صرف آپ کی سوچ کو جگانے کے لیے طریقے بتائے کہ کیا کیا طریقے وہ اختیار کرتا ہے مختلف لوگوں کو پھانسنے کے لیے. اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر دیکھنا چاہیے. مثلاً ہم اپنے گھر کے جو کام کرتے ہیں بعض اوقات تو اس کے ذریعے ہمیں پھسلاتا ہے کہ ان چیزوں کو ضرورت کے لیے کرنے کی بجائے محض دکھاوا اور ریاکاری اور برتری اور ناموری کے لیے وہ سب کرنا شروع کر دے. لباس پہننے میں ضرورت نہ بھی ہو تو محض اچھا لباس کس لیے, تاکہ دوسروں کے اوپر روب قائم ہو سکے. پھر اسی طرح گھر کی سجاوٹ میں یا باقی چیزوں میں, یعنی دکھاوا اور ناموری اور شہرت اور اسراف اور فضول خرچی, کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یعنی چاروں طرف سے اس نے بندوں کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہے کہ جس ذریعے سے وہ لوگوں کو ہانسنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ تو یہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو شیطان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں اور شیطان کو باقاعدہ اپنا گرو مانتے ہیں. شیطان کس طرح ہماری اولاد میں شریک ہوتا ہے, اس پر ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ کمنٹ لکھا تھا تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ لکھتی ہیں کہ شیطان نے ماں کی ممتا بھری گود سے اولاد کو دور لے جانے کے لیے کیا کیا حربے نہیں کیے. مثلاً بچے کا دودھ چھن گیا کیونکہ مائیں سمجھتی ہیں کہ اس سے ہم بندھ جائیں گے, بچہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا. یعنی سب سے پہلے تو اس نے دودھ چھڑوا کے بچے چھینے. یعنی ایک تو تھا نا وقت پہ دودھ چھڑانا, ہر ایک ہے قبل از وقت, پلانا ہی نہیں یا اپنی خوبصورتی کے لیے. پھر بچوں کے مادی معیار کو اونچا کرنے کی خواہش ماؤں کو نوکریاں کرنے پہ اکساتی ہے, اور یوں چند مزید کپڑے مزید کھلونے اور مستقبل کے خوشنما خواب دکھا کر اولاد سے وہ چیز چھین لیتا ہے شیطان جو اسے بڑی سے بڑی دنیاوی کامیابی میں بھی نہیں مل سکتی. یعنی اس کی ماں, یعنی ماں کس لیے جاب کر رہی, تاکہ بچے کو زیادہ اچھے کپڑے اور زیادہ اچھے کھلونے اور زیادہ دنیا کی راحتیں فراہم کر سکے, لیکن کھلونوں کے بدلے میں اس سے کیا چھینا, ماں کی ممتا محبت جو اسے دنیا کا کوئی دوسرا شخص نہیں دے سکتا. پھر مفلسی اور محتاجی کا خوف دلا کر مستقل طور پر اولاد کو مادی لحاظ سے مستحکم کرنے کی طرف لگا دیتا ہے, جس سے اولاد کی تربیت میں دین کی تعلیم یا تو ہوتی ہی نہیں یا ہوتی ہے تو نہ ہونے کے برابر. یعنی اولاد کو کس طرح ہم سے دور لے جاتا ہے کہ ہم ان کی دین کی تعلیم کی فکر ہی نہیں کرتے. اب بھی بہت سی مائیں ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں اتنا ہوم ورک ہے بچوں کا, آپ انہیں قرآن پڑھانے بھی لے جائیں, یا یہ کہ کچھ اور بھی سکھایا جائے, اس طرح تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے, یا یہ کہ اردو سکھائیں یا عربی سکھائیں, اس طرح ان کی انگریزی خراب ہو جائے گی. نئی نئی تحقیقات اور بچوں کی نفسیات کی کتابیں خوشنما بنا کے پیش کی جاتی ہیں جن کی چند سال بعد دوسرا نفسیات دان تردید کر دیتا ہے, مگر ہر دور کے والدین انہیں پڑھتے ہیں اور ان پہ عمل بھی کرتے ہیں, خواہ ان میں لکھی باتیں قرآن اور سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں. انہیں مان کے ان پہ عمل کیا جاتا ہے، اور بچوں کی تربیت ان طریقوں پہ کی جاتی ہے نہ کہ اسلامی طریقوں پر۔ شیطان اولاد کی محبت میں بعض اوقات اتنا پاگل کر دیتا ہے یعنی والدین کو، کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں اولاد کے لیے سخت معلوم ہونے لگتی ہیں، یعنی اتنی اولاد پہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور والدین بچوں کو نماز تک کے لیے نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں بڑے ہو کر پڑھ لیں گے، مگر 2 سے 2.5 سال کے بچے کو نرسری اسکول میں چھوڑنا ان کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کی دوڑ میں آگے ہوگا، اور یوں ان کو شیطان کے لیے بعض اوقات ترنا والا بنا دیتے۔ قرآن چھوٹی عمر میں حفظ کرانا بچے پہ ظلم لگتا ہے، مگر یہ سب مانتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے میں بیک وقت 4 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی۔ 10 سال کی عمر میں 5 وقت کی نماز تو مشکل کام ہے، مگر بیلے، جم، تیراکی، جوڈو، کراٹے وغیرہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ شیطان ان چیزوں کو اتنا خوشنما بنا کے دکھاتا ہے کہ اللہ کے دین سے غافل کر دیتا ہے، یعنی تعلیم کے بعد اگر کچھ وقت بچتا بھی ہے تو ان چیزوں کو پھر پرائرٹی دی جاتی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں سے سب چیزیں بالکل خراب ہیں اور شیطان ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو نمبر 2 درجے پر آتی ہو اگر وہ نمبر 1 کی جگہ لے لیتی ہے تو وہ بھی شیطان کا پندہ ہی ہے۔ یہ شیطان ماں باپ کی تربیت کے راستے ننھے منوں کو ان کی اولاد کم اور اپنی اولاد زیادہ بنا لیتا ہے، اور زندگی بھر اولاد کے لیے تھکنے والے والدین عمر کے آخری حصے میں حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری تو کہاں اپنی بھی نہیں، پھر یہ کس کی ہوتی ہے؟ یعنی وہ بچے جو ماں باپ کے نہیں اور اپنے بھی نہیں، یعنی اپنی ذات کو بھی کچھ فائدہ پہنچانے کا یا آرام کا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا، اور یوں وہ شیطان کے منصوبوں میں پوری طرح شریک ہو جاتے ہیں۔ محرم جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر آپ نے پڑھا کہ محرم کے مہینے میں اور جتنے بھی حرام مہینے ہیں ان میں ایک کام نہ کرو، اور وہ کیا تھا؟ لڑائی جھگڑا، اور کیا نہیں کرو؟ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پہ ظلم نہیں کرو۔ تو مختلف لوگ دین ہی کے نام پر ثواب کے لیے، جنت کے لیے اپنے اوپر کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں، یعنی عبادت کے کیسے طریقے نکالے گئے ہیں کہ جن کا نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ دین میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ ایسے مسلمانوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوں گے؟ کیا ان لوگوں نے قرآن پڑھا؟ کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمیں کوئی ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ جس میں کسی کی بھی محبت میں یا کسی واقعے کی یاد میں اپنے جسم کے ساتھ، جو کہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں حرام کھانے سے کیوں منع کیا گیا، غیر طیب کھانے سے کیوں منع کیا گیا، کہ ہم سے ہمارے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا بھی تم پر حق ہے، تم نے اس کو نقصان کیوں دیا، نقصان دہ چیزیں کیوں استعمال کی، نشہ کیوں حرام ہے، اسی وجہ سے حرام ہے۔ تو خود کو چاہے چھوٹے درجے کی زیادتی ہو یا پھر بڑا قتل ہو، خودکشی ہو، ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں بنتی۔ ہم جو تھوڑے ہیں ان کی کوششیں کیا ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ، کیونکہ ایمان کی قوت شیطان کی قوت سے بڑی ہے، لیکن اگر ایمان والے ایمان کی اس قوت سے کام لیں اور اس کو خیر کے رستے میں استعمال کریں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے سر توڑ کوششیں کریں۔ اس نے کہا تھا اتنا دعویٰ کر کے اور پھر قسم کھا کے، اور جسے ان سب آیتوں کو ملا کر دیکھیں تو کیسے کیسے چیلنج اس نے کیے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم بھی کسی موقع پہ چیلنج کریں کہ میں بھی اب نیکی کا یہ کام کر کے ہی رہوں گی؟ اگر اس نے بگاڑنے کی قسم کھائی تو ہم اصلاح کی، اگر اس نے فساد کی تو ہم بھلائی کے لیے کچھ کریں، اور اتنے ڈٹرمینیشن کے ساتھ۔ یہ جو ہے نا لام بھی تاکید کا اور پھر نون مشدد بھی تاکید کا، یہ اس کی ڈٹرمینیشن پہ دلیل ہے۔ ہم ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو آج کی آیات میں، گھر میں بھی میں پڑھ رہی تھی تو مجھے جو ہلانے والی بات تھی کہ ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریته۔ سارا قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ جس کو مجھ سے بڑا مقام مل گیا میں اس کی ضد میں اب دیکھو تو کرتا کیا۔ آج بھی جب لوگوں کے اندر یہ جذبہ آتا ہے نا کہ جب حسد کا شکار ہوتے ہیں تو پھر قتل بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جاتا ہے، اور غلط کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، برے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر بات یہ کہ کیا سننے کو کوئی تیار ہے؟ سننا ہی نہیں چاہتے۔ جب انسان ضد میں آ جاتا تو پھر سننا نہیں چاہتے، کیونکہ آگے آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے کہ اہل کتاب کے پاس کیا کتاب نہیں تھی، اصل بات یہ ہے کہ جب تحریف آپ کر لیں، من مانے مطلب نکال لیں چیزوں میں سے، اس کی گنجائش نہیں بنتی۔ اگر آپ کوئی بھی چیز اس طرح پڑھیں تو ضعیف روایات، من گھڑت قصے، اور ہر چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس واقعے سے جا کے ملا دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں اور سینسیبل ہیں، وہ اس بات کو ریکمینڈ نہیں کرتے، ایک جیسے نہیں ہیں سب لوگ۔